شریم مشرقین کا حسین قبول کیجئے سنا دی رخ کر کے بقیہ مومن نے صدا دی تشریف لائے فرشے شیخ بچ گیا
الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم
صل على محمد حتى
أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكننهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبعة في ظل عرش الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله الامام العادل والشاب الذي نشا في عباده ربه ورجل قلبه معلق بالمسجد ورجل تصدق في سبيل الله حضرت بقیت اللہ العظم منشی و شریعت مصلح کائنات رمز بقائے جہان قطب عالم امکان صاحب الاصل و زمان امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل کے لیے بلند تر صلوات تمام ممنات جو ملتمس سے دعا ہے پریشان حال ہے بیمار ہے مشکلات میں گرفتار ہے سب کی پریشانیاں بیماریاں مشکلات کی دوری کے لیے آواز بلند صلوات تمام رائے حق کے شہداء کی درجات کی بلندی کے لیے آپ سب کی ارواح کے درجات کی بلندی اور ان کی مغفرت کے لیے اور خصوصاً جن مومنین نے ان مجالس کے برگزاری کے لیے اپنے رزق حلال سے تعاون کرتے ہیں ان کے اموات کی مغفرت اور ان کے حاجات کی برآوردگی کے لیے والدگر باواز بلند صلوات سرور کائنات کا فرمان ہے روز قیامت ہر طرف پریشانی ہے ہر طرف وحشت ہے دہشت ہے خوف ہے اور وہ نفسا کی پکار ہے لیکن میری امت میں سے سات گروہ ہے جو انتہائی سکون اور اطمینان کے حالت میں عرش الہی کے سائے میں ہوں گے انہیں نہ خوف ہے نہ پریشانی ہے نہ اضطراب ہے فی ظل عرش اللہ یوم لا ظل الا ظلہ وہ رحمت کے سائے میں عرش الہی کے سائے میں انتہائی سکون اور اطمینان کی حالت میں ہوں گے وہ کون سے خوش نصیب سات گروہ ہے جو خدا کے رحمت کے سائے میں ہوں گے جنہیں کوئی پریشانی نہیں کوئی ٹینشن نہیں بلکہ وہ نجات یافتہ ہے اور خدا کی رحمت اور عنایت خاصہ کو پانے والے ہیں ان سات افراد کی فہرست اور ان کا نام بتاتے ہوئے سب سے پہلے سرور کائنات نے فرمایا وہ لوگ جو روئے زمین پر عدل پھیلاتے ہیں انصاف رائج کرتے ہیں حقوق کا خیال رکھتے ہیں اور دوسروں کی حقوق کو نہ تنہا پامال نہیں کرتے بلکہ حقوق کو ادا کرنے کی حق دلانے کی عدل و انصاف کو معاشرے میں پھیلا کر انبیاء اور اولیاء کے پیغام کو اس روئے زمین پر نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اعزائے گرامی 124,000 انبیاء کا اساسی اور بنیادی ہدف وہ قیام عدل ہے عدل کو قائم کرنا ہے ظلم کو مٹانا ہے جتنے بھی ظلم دنیا کے اندر رائج ہے اس ظلم کو ختم کرنا انسانیت کو حقوق دلانا اور انسانیت کے درمیان مساوات پیدا کرنا انصاف قائم کرنا ہر ایک کا جو حقوق خدا نے مقرر کیا ہے ان حقوق کی پاسداری یہ انبیاء کا اساسی اور بنیادی ہدف ہے جو لوگ اس ہدف پر پابند ہیں نہ کسی کا حق ضائع کرتے ہیں بلکہ حق دلانے کی جو بھی حق ہے ماں باپ کا حقوق ہے بیوی کے حقوق ہیں بچوں کے حقوق ہیں مومنین کے حقوق ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو توفیق عطا کرے حضرت سید الساجدین زین العابدین امام سجاد علیہ السلام والسلام کا رسالت الحقوق کو پڑھنے کا امام سجاد نے 55 حقوق بیان کیے ہیں رسالت الحقوق حضرت امام سجاد علیہ السلام کا ایک عظیم علمی خزانہ ہے ایک عظیم بشریت کے لیے وہ پیغام ہے اگر اس رسالت الحقوق کو اگر صحیح معنوں میں عمل کیا جائے تو بشریت کی تمام پریشانیاں حل ہو جائے ساری مشکلات ختم ہو جائیں دوسروں کا عمل کرنا تو پوجا خود امام کے ماننے والے امام کے چاہنے والے
ہزاروں ایسے مومنین ہیں اس کتاب کا نام تک نہیں جانتے، چاہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ جیسے میرے برادر عزیز بہترین انداز سے آپ کو کتابوں کی معرفی کر رہے تھے، یہ ہماری بہت بڑی خامی ہے، عظیم عزیزان گرامی ہماری غلطی ہے کہ ہم کتابوں سے، آل محمد کی معارف سے، آل محمد کی تعلیمات سے بے انتہا دور ہے۔ نہجل بلاغہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، صحیفہ سجادیہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، رسالت الحقوق ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، قرآن ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ معاذ اللہ دنیا نے ہمیں کتنا دور کر دیا ہے آل محمد کی تعلیمات سے، نہجل بلاغہ کے ایک کلمہ کسی کو یاد نہیں ہے۔ اب نہجل بلاغہ کو کون پڑھے گا؟ سنی مورخ ہے عزیزان گرامی، سنی مورخ اور سنی بزرگان میں سے ابن حدید معتزلی نہجل بلاغہ کا ایک خطبہ اس کی ذیل میں لکھتے ہیں۔ یہ نہجل بلاغہ کا خطبہ اتنا عظیم ہے، اتنا فصیح ہے، اتنا بلیغ ہے، اگر سجدہ کرنا خدا کے علاوہ کسی اور کے لیے اگر جائز ہوتا تو میں سب بشریت پر امیر المومنین کے اس فصاحت کے سامنے، بلاغت کے سامنے، اس عظیم کلام کے سامنے امیر المومنین کے لیے سجدہ کرنا واجب سمجھتا ہوں۔ اور کہتا ہے میں نے اس خطبے کو ہزار بار پڑھا ہے، ہزار بار۔ میں جو بلاغہ ابن حدید معتزلی میں موجود تھے، ہزار بار میں نے اس خطبے کا مطالعہ کیا ہے اور ہر بار میرے لیے ایک نقطہ، ایک عظیم پیغام اس خطبے سے مجھے ملا۔ تو وہ خیر ہوتے ہوئے ہزار بار نہجل بلاغہ کو پڑھتا ہے، 20 جلد شرح نہجل بلاغہ لکھا ہے، 20 جلد عربی میں سب سے زیادہ ضخیم، سب سے زیادہ انتہائی گرا اور وزین نہجل بلاغہ کی شرح، شرح نہجل بلاغہ ابن حدید معتزلی ہے۔ دوسری جو شرح ہے وہ شرح ہوئی ہے، وہ بھی بہت قیمتی اور انتہائی عظیم شرح ہے، لیکن اہل سنت کے علماء میں سے انتہائی عظیم اور گرامایا خدمت کرنے والی جو ہستی ہے وہ ابن حدید معتزلی ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے وہ عظیم کتاب مجہول ہے، وہ ہمارے معاشرے میں زندہ نہیں ہے، احیاء نہیں ہے، وہ ہماری کتابوں میں نہیں ہے، وہ ہمارے گھروں میں نہیں ہے، وہ ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرت آیت اللہ مرعشی نجفی نے ایک نسخہ صحیفہ سجادیہ کا، اس وقت کی سب سے عظیم یونیورسٹی دانشگاہ الازہر، الازہر کی جو سب سے بڑا یونیورسٹی ہے، مدرسہ ہے، وہاں پر جب ایک نسخہ بھیجا تو وہاں کے جو سب سے عظیم مفتی ہے وہ صحیفہ سجادیہ کو پڑھتا ہے، آنسو بہاتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ کیسی کتاب ہے، یہ زبور آل محمد ہے، یہ انجیل آل محمد ہے، اس قدر اس کتاب کے اندر معنویت ہے، روحانیت ہے۔ وہ کہتا ہے قرآن کے بعد اگر کوئی کتاب لاریب ہے جس کی مثال دنیا میں نہیں ہے تو وہ صحیفہ حضرت سجادیہ ہے۔
ماشاءاللہ،
سبحان اللہ، وہ عظیم الشان دعاؤں کا نسخہ۔ خدا کی قسم عزیزو، ایک دعا کو اگر صحیح معنوں میں پڑھے نا، حق اور انصاف دل کی گہرائیوں سے، وہ انسان گواہی دیتا ہے یقیناً یہ ہستی پیشوائے حق ہے، یہ ہستی یقیناً خدا کی توحید کا معرف ہے، یہ ہستی امام معصوم ہے۔ امام معصوم کے علاوہ اتنا عظیم کلام کوئی کہہ نہیں سکتا ہے۔ لیکن کیا کریں عزیزو، ہم ان کتابوں سے آشنا نہیں ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا رسالت الحقوق امام سجاد 55 حقوق ہیں، ایک مہینہ مکمل بندے عابر نے ایک ایک حق کو تفصیل کے ساتھ پڑھایا ہے، اور اتنا عظیم الشان وہ کتاب ہے، اگر ایک ایک حق پر اگر عمل کرے دنیا بھی ملے آخرت بھی ملے۔ مثال جب ہم ماں باپ کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، بھئی کچھ حقوق ماں باپ کے گردن پر ہے، وہ اولاد کے حقوق ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ ہم صرف جو ہے ماں باپ کے حق، ماں باپ کا عزت، ماں باپ کا احترام، ماں باپ کے مقام، ٹھیک ہے، خدا نے قرآن میں متعدد آیات میں ماں باپ کے حقوق کو بیان کیا ہے، ماں باپ کی عزت و عظمت کو بیان کیا ہے، جگہ جگہ پر قرآن نے ماں باپ کے حقوق کو بیان کیا ہے، لیکن دوسری طرف سے اولاد کے بھی حقوق ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ماں باپ جو ہے اولاد کے حقوق سے غافل رہیں، عجیب بات آپ کے سامنے میں عرض کروں، ماں باپ کا حق بعد میں شروع ہوتا ہے، اولاد کا حق پہلے شروع ہوتا ہے. پہلے اولاد کا حق ہے، اس کو تربیت کرنا ہے، اس کی جسمانی تربیت، اس کی فکری تربیت. خدا نائستہ یہ بچہ جسمانی حوالے سے ضعیف نہ ہو، اس کی جتنی جسمانی ضروریات ہے، غذا کے حوالے سے، دودھ کے حوالے سے. دیکھیے اولاد کا حق ہے جو قرآن کہہ رہا ہے، وَالْوَالِدَاتُ يُرْزِعْنَا حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ. ماؤں کو چاہیے وہ بچوں کو 2 سال مکمل دودھ پلائیں. کیوں قرآن ماؤں کو دودھ پلانے کا حکم دے رہا ہے؟ بچے کی جسمانی حوالے سے کوئی کمزوری نہ رہے. آج کل کی تمام دنیا کے سائنسدان ڈاکٹر کہتے ہیں وہ بچہ جس نے مکمل طور پر ماں کا دودھ پی لیا ہو اس کے جسم میں کوئی کمزوری نہیں ہے، اس کی آنکھوں میں کوئی کمزوری نہیں ہے، اس کی ہڈیوں میں کوئی کمزوری نہیں ہے. لیکن اگر خدا نائستہ کسی بچے کو ماں کی دودھ نہ پلایا جائے، پاؤڈر کا دودھ پلا دے، گائے کا دودھ پلا دے، نہ جانے کس جانور کا دودھ پلائے، تو وہ غذا جو ماں کی دودھ میں خالق نے رکھ دیا ہے، مالک نے رکھ دیا ہے، اس غذا کی وٹامنس، اس کی طاقت کوئی بھی غذا فراہم نہیں کر سکتی. سرور کائنات کا فرمان ہے بچے کے لیے سب سے قیمتی غذا، سب سے طاقت آور غذا، وہ غذا نہ تنہا جسمانی کمزوریوں کو دور کرنے والی غذا ہے بلکہ فکری کمزوریاں. اگر بچے کو صحیح غذا نہ ملے وہ فکری حوالے سے بھی کمزور رہتا ہے، ذہنی حوالے سے بھی کمزور رہتا ہے، وہ اس قدر اس کی فکر، اس کا ذہن، اس کا حافظہ قوی نہیں ہوتا. لہذا جس طریقے سے خدا نے ماں باپ کے لیے اولاد کے حقوق کو بیان کیا ہے، اسی طریقے سے صرف یہ جسمانی حوالے سے نہیں، معنوی حوالے سے، روحانی حوالے سے، جس قدر ماں باپ کے لیے حکم دیا گیا ہے، تم ماں باپ کی تعلیم اور تربیت کا ذمہ دار ہے. اگر خدا نائستہ تمہارا بچہ گمراہ ہو گیا، وہ آل محمد کے مکتب سے آشنا نہیں ہوا، وہ آل محمد کی ولایت سے آشنا نہیں ہوا، تو تو نے اپنے بچے کو قتل کر دیا، تو اپنے بچے کا قاتل ہے. قرآن پاک میں آیت ہے، آپ سب آشنا ہے اس آیت سے، من قتل نفسا فقد انما قتل الناس جميعا. اگر کسی شخص نے ایک نفس کو اگر قتل کر دیا، ایک انسان کو اگر قتل کر دیا، تو اس نے پوری بشریت کو قتل کر دیا. ایک انسان کا قتل قرآن تمام انسانوں کے قتل کے گناہ کا برابر قرار دیتا ہے. اور دوسری طرف سے ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا. اور اگر کوئی شخص ایک نفس کو زندگی عطا کرتا ہے، ایک نفس کو حیات عطا کرتا ہے، تو اس نے ایک نفس کو زندہ نہیں کیا، اس نے پوری بشریت کو حیات عطا کی، پوری بشریت کو زندگی عطا کی. لہذا ایک نفس کو قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل ہے، ایک نفس کو زندہ کرنا پوری بشریت کی زندگی اور حیات عطا کرنے کا ثواب اور درجہ ہے. یہ آیت حضرت صادق آل محمد سے، درود پڑھ دیجیے گا، اصول کافی میں روایت موجود ہے اسی آیت کی تفسیر میں، اور اکثر جو ہماری روایتی تفسیر ہے ان تفسیروں، تفسیر صافی میں ہے، اور تفسیر دارالثقلین میں ہے، تفسیر نور الثقلین میں ہے، ہماری جتنی بھی روایت کی تفسیر ہے، روایتی کہتے ہیں جس میں آیات کی تفسیر جو ہے خود آل محمد نے بیان کی، ان میں یہ روایت موجود ہے. زرارہ کہتا ہے یمن رسول اللہ، حیات دینے والی ذات خدا ہے، وَهُوَ الْمُحْيِي وَهُوَ الْمُمِيتُ. خدا حیات دینے والی ذات ہے، موت کا مالک خدا ہے. اگر خدا کسی کو زندہ رکھنا چاہے تو کوئی طاقت نہیں کسی کو موت دے دے، موت کا مالک خدا ہے، حیات کا مالک خدا ہے. راوی پوچھتا ہے ہم کیسے کسی زندگی انسان کو حیات دے سکتے ہیں، زندگی دے سکتے ہیں؟ کیا تورا بشر مل کر ایک انسان کو زندہ کر سکتا ہے؟ انسان کی تو بات چھوڑو، ایک مکھی کو زندگی نہیں زندہ نہیں کر سکتا، تو کوئی بھی مخلوق ہم اس کو زندہ نہیں کر سکتے. تو یہ آیت کیسی ہے جو کہتا ہے کہ ایک مخلوق کو اگر زندگی دی تو اس نے پوری انسانیت کو زندگی دی. مولانا فرمایا اے زرارہ، من حدا نفسا فکانما حدا الناس جميعا ومن ضال نفسا فکانما قتل الناس جميعا. اگر کسی انسان نے کسی کو گمراہ کر دیا، اس کو رائے حق سے ہٹا دیا، اس کی فکر کو خراب کر دیا، اس کے ذہن کو خراب کر دیا۔ یاد رکھا عزیزوں، ایسی بات نہ کرے آپ کی بات سے کسی کا عقیدہ بگڑ جائے، کسی کی فکر بگڑ جائے۔ کوئی کل کو خدا نازتا فرش آتا پہ آنا چھوڑ دے، خدا نازتا آل محمد کا مطلب چھوڑ دے۔ روایت میں آیا ہے کوئی بھی انسان ایسی کوئی بات کرے جس سے اگر کوئی انسان گمراہ ہو جائے تو اس انسان نے ایک انسان کو قتل کیا ہے، اس نے صرف ایک انسان کو قتل نہیں کیا بلکہ پوری انسانیت کے قتل کے گناہ کے برابر۔ لہذا حیات سے مراد ہدایت دینا ہے، حیات واقعی، حیات حقیقی۔ خدا کی توحید کو پانے کا نام حیات ہے، امامت کو پانے کا نام حیات ہے، دین کی معرفت کو پانے کا نام حیات ہے۔ ہر ایک جو زندہ ہے، قرآن کی آیات کی روشنی میں کفار زندہ نہیں ہے، وہ مردہ لاشیں ہیں۔ زندہ حیات واقعی کا مالک وہ مومن زندہ ہے جس کے دل میں توحید ہے، جس کے دل میں رسالت ہے، جس کے دل میں امامت ہے۔ اگر کسی کو آل محمد کی معرفت ہے تو وہ زندہ ہے، آل محمد اور توحید کی معرفت نہیں ہے تو وہ مردہ ہے۔ مولا کائنات کا فرمان ہے ذالک میت بین الاحیاء، یہ وہ مردہ ہے جو چلتی پھرتی لاش کی طرح ہے۔ لہذا حیات واقعی، حیات حقیقی وہ خدا کی معرفت کا نام ہے، دین کی معرفت کا نام ہے۔ اور دوسری طرف مولا نے ارشاد فرمایا وَمَنْ ظَلَمَ نَفْسًا فَكَأَنَّمَا قَتَلَهَا، اگر کسی ایک شخص کو اس نے اگر گمراہ کر دیا تو اس نے اس کو قتل کر دیا، اس کی حیات کو چھین لیا۔ یاد رکھا عزیزو، ہماری اولاد کی حیات حقیقی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ نے اس کو آل محمد کی تعلیمات سے آگاہ کیا ہے، اس کو آپ نے نماز سکھا دیا، بچپنے میں اس کو نماز سکھا دی، اب وہ جب بڑا ہوتا ہے کہنے کی ضرورت ہی نہیں، ابتدا سے ہی نماز کے عادی ہو گئے۔ حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے مرہم وہم ابناء الصبر، 15 سال ہونے کے انتظار نہ کرو، لڑکی 9 سال ہونے کا انتظار نہ کرو، جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو گیا، 7 سال کا ہو گیا، ان کو نماز سکھاؤ، ان کو نماز پڑھاؤ۔ مرہم بالصلاہ، انہیں نماز کا امر کرو، نماز پڑھواؤ۔ وہم ابناء الصبر، جب 7 سال کے ہوں۔ مولا نے فرمایا، اگر تھوڑا آگے تشریف لایا، آگے مومنین کے لیے پریشانی ہو رہی ہے، بر محمد و آل محمد صلوات، امام کے ظہور کے لیے سب مل کر صلوات پڑھتے ہوئے آگے بڑھے، بر محمد و آل محمد صلوات، آگے تشریف لے کے آئے، آگے تشریف لائے، آگے تشریف لائے، اور تشریف لائے آگے۔ بہت سارے مومنین باہر بیٹھ بیٹھے ہیں، امام کے ظہور کے لیے بلندر صلوات۔ تو مولا نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے بچوں کے حقوق یہ ہے، انہیں بچپنے ہی سے جب ان کا ذہن، ان کا فکر تیار ہے، ان کا ذہن سفید کاغذ کی طرح ہے، جو بھی لکیر لکھے تو یہاں پر تحریر کے لیے آمادہ ہے۔ مولا کائنات کا فرمان ہے بچوں کے ذہن اس خالی زمین کی طرح ہے، جس زمین میں جو بھی دانہ ڈالے وہ سرسبز شاداب بنا کر، گل و گلزار بنا کر تمہیں دینے کے لیے تیار ہے۔ لیکن اگر زمانے کے انحرافات نے، گمراہیوں نے اس کی ذہن کو اگر خراب کر لیا ہے، اس کی فکر کو خراب کر لیا ہے، اب تم اس کو مارو بھی تو وہ ہدایت نہیں پائے گا۔ لہذا مولا نے فرمایا تم اپنے بچوں کو بچپنے ہی سے عبادت کا عادی بنا دو، 7 سال سے ہی نماز ان کو پڑھنا شروع کر دو۔ اس کے بعد فرمایا اگر تم نے اپنے بچے کو خدا کی معرفت دلایا ہے، پیغمبر کی معرفت دلایا ہے، اور ساتھ ساتھ آل رسول کی امامت اور ولایت، دین حقا کی معرفت اگر دلایا ہے، توجہ کرنا، تو نے صرف اپنے بچے کو زندگی نہیں دی، پروردگار عالم پوری بشریت کو حیات دینے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ آپ نے اپنے بچے کی تربیت کی ہے، آپ نے کسی اور کو کوئی احسان نہیں کیا، آپ کا وظیفہ تھا بچے کو تربیت کرنا، بچے کو واجبات سکھانا، بچے کو دین سے آشنا کرنا، یہی کام آپ نے کیا ہے۔ امام صادق بشارت دیتا ہے اس آیت کی روشنی میں، مولا نے فرمایا فرمایا تو نے اپنے بچے کو حیات واقعی دے کر دین سے آشنا کر کے خدا سے آشنا کر کے آل محمد سے آشنا کر کے بچے کو واقعی زندگی عطا کیا, اس کا خدا اتنا اجر ثواب عطا کرتا ہے, پوری بشریت کو حیات دینے کا ثواب عطا کرتا ہے.
نعرہ حیدری.
اور دوسری طرف آج کل کی مصروف دنیا میں ماں باپ کو پتہ نہیں ہے بچہ کیا کر رہا ہے, وہ کیا دیکھ رہا ہے. آج کل عزیزو ہماری اولاد کا بچانا بہت مشکل ہو گیا ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کی اولاد آپ کے ہاتھ سے نکل چکی ہے, آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے وہ رات کو کیا دیکھ رہا ہے, وہ دن کو کیا دیکھ رہا ہے, کن حالات کا سامنا ہے, کن برائیوں کا سامنا ہے. اس وقت باطل نے, اس وقت دشمن نے, دین کی دشمنوں نے وہ عظیم اٹیک اور حملہ کر دیا ہے ہماری نسلوں پر. پوری دنیا میں اس وقت نوجوان انتہائی خطرے کا شکار ہے, ہمارے بچے انتہائی خطرے کا شکار ہے. حتیٰ صرف عقیدتی حوالے سے نہیں, فکری حوالے سے نہیں, جسمی حوالے سے بھی. ابھی آج ہی ہمیں بہت بڑے ڈاکٹر سے ہماری ملاقات ہوئی, وہ کہتے ہیں اکثر بچوں کی آنکھیں ضعیف ہیں, وہ اتنا موبائل دیکھتے ہیں, اتنا موبائل دیکھتے ہیں, ان کا سائڈ افیکٹ اتنا ہو جاتا ہے, اس کی آنکھوں کی طاقت چلی جاتی ہے, یہ زیادہ استعمال نہیں کر سکتے. اگر زیادہ اسکرین پر وہ دیکھتا رہے گا وہ اپنی جوانی سے پہلے ہی آنکھوں کی طاقت دے چکا. اسی طریقے سے معاذ اللہ جو انحرافات کی فلمیں دیکھتے ہیں, ناجائز مناظر دیکھتے ہیں, غلط سائٹوں پہ نکل جاتے ہیں, وہ اپنی جوانیوں کو کھو جاتے ہیں, ان کی جوانیاں برباد ہیں, ان کی جوانیاں تباہ ہے, ان کی گھریلو زندگی میں بڑے مسائل ہیں. اس وقت دنیا کے اندر سب سے بڑا مسئلہ جو پوری ورلڈ میں آ گیا ہے وہ سیکس کے مسائل ہیں, ازدواجی مسائل ہیں. پہلے جیسے میاں بیوی انتہائی سکون کے ساتھ, انتہائی پیار کے ساتھ, انتہائی محبت کے ساتھ, انتہائی چاہت کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے, اب وہ زندگیاں نہیں ہیں. یہاں تک اس وقت جو ہے بیچاری بیویاں شوہروں سے اپیل کرتی, یار کچھ ٹائم تو ہمیں بھی دے دو, سارا ٹائم تمہارا موبائل کے لیے گیا ہوا ہے, سب تم موبائل پہ لگا ہوا, رات کو بھی دن کو بھی پتنی کیا اس میں ملا تمہیں, تمہاری زندگی اس میں مل گیا ہے تمہیں, پتنی کیا لیلا اس میں نظر آ گیا, تم اس کا عاشق بن گئے. اور یہ روایت میں آج کا آپ کو ایک بڑا نفسیات کے مسئلہ بتا رہا ہوں. اگر آپ عورتوں کو ٹائم نہیں دیں گے نا, ان سے بات نہیں کریں گے, بہترین کھانے پینے کی عورتیں زیادہ محتاج نہیں ہیں, لباس کا بھی محتاج نہیں ہے, سونے اور زیورات کے بھی زیادہ محتاج نہیں ہے. میں آپ کو بڑا قیمتی ایک جملہ کہہ رہا ہوں, یہ جملہ میرا نہیں ہے, یہ شہید بطہاری ہے, ان کا جملہ ہے, عورتیں محبت کی کنیز ہیں, عورتیں محبت کی کنیز ہیں. سب سے زیادہ عورتوں کے لیے, صرف عورتوں کے لیے, مردوں کے لیے بھی, لیکن مردوں سے زیادہ عورتیں محبت کی پیاسی ہیں. یہ ایک ایسی ذات ہے, عورت چاہے ماں ہو, چاہے بچی ہو, چاہے بیوی ہو, عورت ذات اسیر محبت ہے, اسے محبت چاہیے بس. اسی وجہ سے عورتوں کو جب جعلی اور جعلی محبت جب کوئی دکھاتے ہیں نا, جعلی اور کاذب جھوٹی محبت, تو اس کی دھوکے میں چلی جاتی ہے بیچاری. وہ محبت دھوکی جو جعلی محبت تھی, لیکن اسے سمجھ لیا کہ یہ بڑی اچھی محبت مجھے مل گئی, بڑا پیار مجھے مل رہا ہے. تو ایسے میں وہ بہت ساری خواتین بہک جاتی ہے. آپ کو یاد ہے نا کہ لڑکی کے لیے شریعت نے واجب قرار دیا ہے کہ لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی ہے باپ کی اجازت کے بغیر. جوان بچی بھلے وہ کتنا ہی اچھا ہی لڑکا کیوں نہ ملا ہو, بھلے لڑکی بہت پسندیدہ ہے, عاشقانہ شادی ہے, اور بڑا جناب ایک دوسرے کی جو ہے نا بہت زیادہ دوستی میں آگے نکل گئے, لیکن شریعت نے کہا نہیں, تمہاری دوستی میں دھوکا ہے, وہ دھوکا دے سکتا ہے تمہیں, اور محبت میں تمہیں جو ہے نا, محبت کی دنیا میں تمہیں ایسی دھوکے میں, تمہیں فراڈ میں مبتلا کر سکتا ہے. یہ محبت نہیں تھی, یہ ہلاکت تھی. اس وجہ سے رب العزت نے باپ کو درمیان میں رکھا ہے, یہ دیکھو یہ سچی محبت ہے, یہ واقعا سچی محبت ہے, لائق ہے, اس کے لیے سزاوار ہے, دین کے حوالے سے, اخلاق کے حوالے سے, کردار کے حوالے سے, اور خاندان کے حوالے سے. اور اگر لڑکی نے پسند کر لیا ہے, پھر شریعت میں باپ کو بھی حکم نہیں ہے وہ منع کرے, باپ اپنی جو ہے نا وہ پدری چودراہٹ نہیں دکھا سکتے. اگر لائق اور مناسب رشتہ آتا ہے اور تشخیص ہو گیا اس میں ساری مصلحتیں ہیں تو انانیت اور غرور کا شکار نہیں ہو سکتے. ایک طرف سے بیٹی کو اوپر واجب قرار دیا باپ سے اجازت دو, دوسری طرف سے باپ سے کہا تو مصلحت کو دیکھو, اگر مصلحت ہے تو اپنی انانیت کو سامنے نہ لینا. اور کبھی کبھار جن مرد اپنے انانیت کے شکار ہو جاتے ہیں, مصلحت ہے سب کچھ صحیح ہے لیکن چونکہ باپ سے پوچھا نہیں ہے تو تم نے مجھ سے پوچھے بغیر کیوں مجھے ایسا کیا, میں کبھی اجازت نہیں دوں گا بھلے ہزار میں مصلحت ہو. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شہید مطہری نے کہا کہ صنف نسوانی و اسیر محبت ہے, سب سے زیادہ ان کو محبت کی ضرورت ہے, غذا سے زیادہ, لباس سے زیادہ, زیورات سے زیادہ, جس چیز کی انسانیت کو ضرورت ہے دو چیزیں ہیں, ایک محبت ہے, دوسری جو ہے وہ عزت اور شخصیت ہے. آپ اپنے گھر والوں کو محبت دیں, محبت شخصیت دیں. اگر آپ اس کو محبت دیتے ہیں اپنے حساب سے بھلے ٹھیک ہے, آپ ان کو اچھا کھانا نہ کھلا سکے, بہترین لباس نہ دے سکے, جب بیوی سمجھتی ہے میرا شوہر مجھے واقعی معنوں میں چاہتا ہے, اسی طریقے سے واقعی معنوں میں میری عزت کرنے والا ہے, بھلے وہ غربت کی زندگی ہو اپنے شوہر پر قربان ہونے کے لیے تیار.
ماشاءاللہ
تو صحیح زندگی یہ ہے, لیکن جب آج کل کی دنیا نے اتنا بگاڑ پیدا کیا ہے,
اب بیوی بیچاری جو ہے نا وہ شک کرنے لگی, ابھی مجھے ٹائم نہیں دیتا ہے, ابھی مجھے بات نہیں کرتا ہے, اب یہ ٹائم پہ آتا نہیں ہے, اب رات کو یہ گھر پہ نہیں ہے, باتیں مجھ سے ہوتی نہیں ہیں, نہ جانے اس کی محبت میں کیڑے بیٹھنا آ گیا ہو, کہیں نہ جانے کسی اور جگہ محبت خاص نہ ہو رہی ہو, یہاں سے ازدواجی مسائل پیدا ہوتے ہیں. لہذا آپ آج کل کی دنیا کی انحرافات میں کھو کر کہیں ایسا نہ ہو ان کا وقت آپ کسی اور کو دے دیں, آپ یوٹیوب کو دے دیں, موبائل کو دے دیں, آپ اپنے کمپیوٹر کو دے دیں, یا آپ اپنے جو ہے نا کسی دوسری طریقے سے دے دیں. یہاں تک شریعت میں یہ بھی حرام ہے, شادی شدہ نوجوانوں یاد رکھو, اگر آپ نے شادی کر لیا ہے اب زیادہ دوستوں میں وقت نہ دو. آپ نے شادی اس مقصد کے لیے نہیں کیا ہے, آپ اپنا وقت دوستوں کو دے دیں, ٹھیک ہے دوست بہت ضروری ہے, اسلام نے دوستی کی بہت زیادہ اہمیت اور تاکید بیان کی ہے, جس انسان کا دوست نہیں ہے اس کو مولا کائنات نے مجبور اور عاجز اور بیمار کہا ہے, دوست بہت ضروری ہے. اور حضرت محمد صادق کا فرمان ہے ہزار سے زیادہ دوست بناؤ, ہزار بھی کم ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے دوستوں کے اندر کھو گیا, اب نہ ماں کا خیال ہے, نہ باپ کا خیال ہے, نہ بیوی کا خیال ہے, صبح بھی دوست, شام کو بھی دوست, رات کو بھی دوست, اب زندگی جو ہے نا صرف دوست کا ہو گیا, اب ماں کے لیے ٹائم نہیں ہے, اب باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے, اب بیوی کے لیے ٹائم نہیں ہے. یہ اس وقت کی دنیا کا سب سے بڑا انحراف ہے, اسے آل محمد نے پسند نہیں کیا ہے. لہذا روایت میں آیا کہ اگر تم اپنی اولاد کو چاہتے ہو تو انہیں ٹائم دو. ابھی مولانا صاحب بتا رہے تھے قصے سناؤ آغا, آل محمد کی قصے اتنی بہترین تربیت یافتہ کہانیاں, ہماری خدا رحمت کرے پچھلے ماؤں کو, پچھلے ماں باپ کو, وہ بچوں کو بہترین طریقے سے قصے سناتے تھے, کہانیاں سناتے تھے, اور بچوں کی ابتدا ہی سے اس قصوں کے درمیان, داستانوں کے درمیان ان کی ایسی تربیت ہو جاتی تھی وہ چھوٹا سا بچہ ہر حق کے بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا. لہذا عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ رسالت الحقوق میں حضرت امام سجاد نے جہاں ماں باپ کے حقوق کو بیان کیا ہے اولاد کے حقوق کو بھی بیان کیا. چونکہ اولاد کی بات آئی تو میں اولاد کے تین حق امیر المومنین کی زبانی بیان کر کے آپ کی زحمتوں کو تلاش کرنا چاہتا ہوں. مولا کائنات نے فرمایا ان من حق الولد علی الوالد ثلاثہ, بیٹوں کے اولاد کے تین حق تمام والدین پر ضروری ہے, اگر یہ حق ادا نہ کیا جائے تو روز قیامت تمہاری اولاد تمہارے گریباں پکڑ کر بارگاہ الہی میں, عدالت گاہ الہی میں تمہارے خلاف شکایت کرے گا. تم پھر اپنی نمازوں کے ذریعے سے, اپنی عبادات کے ذریعے سے بچ نہیں سکو گے. تو نے اپنی اولاد کو گمراہ کیا ہے, تو نے اپنی اولاد کو قتل کر لیا ہے. اولاد کہے گی خدایا پروردگار مجھے باطل اور حق کا کوئی تشخیص نہ تھا, مجھے جائز اور ناجائز کا کوئی پہچان نہ تھا, مجھے نماز اور روزہ یہ واجبات مجھے پتہ ہی نہیں تھا, میرے والدین نے مجھے بچپنے ہی سے
مجھے نہ دین سے آشنا کیا ہے، نہ نماز سے آشنا کیا ہے، نہ حق سے آشنا کیا ہے، نہ حسین سے آشنا کیا ہے، نہ آل محمد سے آشنا کیا ہے، مجھے دین کا پتہ ہی نہیں چلا۔ گمراہی کے ساتھ میری زندگی بڑی ہو گئی۔ میرے ماں باپ نے مجھے حق کے بارے میں نہیں بتایا، تیری عبادت کے بارے میں نہیں بتایا، نماز مجھے نہیں سکھائی، قرآن مجھے نہیں سکھائی، اور آل محمد کی تعلیمات سے مجھے آگاہ نہیں کیا۔ رب العزت، میں نماز کیسے پڑھتا؟ میرے والد نے کبھی نماز کا ذکر ہی نہیں کیا میرے سامنے۔ مجھے واجبات کا پتہ کیسے چلتا؟ مجھے کبھی میرے والدین نے واجبات کے بارے میں مجھے بتایا ہی نہیں ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا، سب سے پہلا حق یہ ہے تم اپنی اولاد کو دین سکھاؤ، دین کی تربیت دو، چاہے اس دین میں نماز ہو۔ نماز سکھانا واجب ہے، واجب اور حرام کا سکھانا ضروری ہے، عقائد کا سکھانا واجب ہے، خدا کی توحید سکھانا، پیغمبر کی رسالت سکھانا، آل محمد کی امامت سکھانا، خدا سے کلام، ایک طرف سے عقائد کا اصلاح کرنا اور دوسری طرف سے فروع دین، واجبات، فرائض، نماز، زکات، خمس، جہاد، یہ سارے واجبات ابتدا ہی سے بچے کو آگاہ اور آشنا کرنا، یہ والدین کے اوپر غذا سے زیادہ ضروری ہے۔ اس کی فکری ضروری ہے، اس کی جسمانی ضرورت ہے، اس کی روحانی ضرورت ہے۔ یاد رکھے عزیزوں، دو ضرورتیں ہماری اولاد کی ہے، اور روایات میں آیا ہے دونوں ضرورتوں کو پورا کرو۔ ایک ضرورت اس کی جسمانی ہے، جسمانی ضرورت میں دودھ کا پلانا ہے، لباس کا دینا ہے، غذا کا دینا ہے، بیماری سے اس کو علاج کرانا ہے، ہر لحاظ سے جسمانی حوالے سے بچے میں کوئی کمزوری نہ ہو۔ اور اسی لیے میں آپ لوگوں کو ضروری سمجھتا ہوں، توجہ کریں، اگر خدا ناشتہ کسی باپ نے بچے کی جسمانی کمزوری پر بچپنے سے خیال نہیں کیا ہے، تو وہ جو جسمانی کمزوری ہے وہ بڑا ہو کر خدا ناشتہ کوئی مشکل اور انتہائی پریشان کن مرحلے میں داخل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ بچہ کھیلتا نہیں ہے، کودتا نہیں ہے، اور شیطانی نہیں کرتا۔ ایسا نہ سمجھنا کہ شیطانی نہ کرنے والے بچے، نہ کھیلنے والے بچے بہت ہی اچھے ہیں، یہ غلط نظریہ ہے۔ بچوں کو کھیلنا چاہیے، بچوں کو شیطانی کرنا چاہیے، یہ اس کی سلامتی کی علامت ہے، یہ اس کی صحت کی علامت ہے۔ وہ بچہ جو گھر کے اندر وہ شیطانی کرتا ہے، کھیلتا ہے، ادھر ادھر وہ چہل پہل، یہ اس کی سلامتی کی علامت ہے۔ اگر وہ بیٹھے رہتا ہے، کوئی شیطانی کرتا ہی نہیں ہے، ایک ہی جگہ پر آرام سے شریف بن کے بیٹھتا ہے، تو باپ بھی خوشی میں رہا، بچہ بہت شریف، یہ شیطانی کرتا ہی نہیں۔ ہمارے ہوا ایک، ہمارے عالم تھا، اس کا بیٹا بہت شریف تھا، تو شیطانی کرتا ہی نہیں تھا، تو وہ باپ کے نام سے اپنے پاس بلاتا تھا، ماں بھی یہ میرا بچہ بہت شریف ہے۔ پہلے تو بچے بڑے شریف تھے، بہت تنگ آئے ہوئے تھے، ان بچوں نے بڑی شیطانی کی، بہت تنگ کیا، لیکن یہ بڑا شریف بچہ آ گیا، یہ یقیناً ہمارا بہترین بچہ ہے، تو اس کو بہت چاہتے تھے۔ لیکن جب بڑا ہو گیا تو گھر سے باہر نہیں نکلتا ہے، گھر میں بیٹھتا ہے، باپ کہتے بیٹا جاؤ نا کھیلو، ادھر ادھر نہیں کھیلنے کا اس کو موڈ نہیں آتا، کھیلتا ہی نہیں بچہ۔ باپ تھوڑا پریشان ہونے لگے، خدا نہ کرے کیونکہ گڑبڑ ہے، کوئی مشکل ہے، تو پھر وہ کسی ڈاکٹر کے پاس لے کے چلا گیا۔ جب ڈاکٹر کے پاس لے کے چلا گیا تو پتہ چلا اس بیچارے کی ہڈیوں میں کمزوری تھی، ہڈیوں میں بیماری تھی، اس وجہ سے ہلتا ہی نہیں تھا، چلتا ہی نہیں تھا۔ اب اس ہڈیوں کی کمزوری کا اگر اسی وقت اگر علاج کرتے، اسی وقت اس کی جسمانی کمزوری کو دور کیا جاتا، تو یہ بچہ کامیاب زندگی بسر کرتا۔ لیکن اس کو شریف پر حمل کیا، شرارتی نہیں ہے، شریف بچہ ہے، اسی طرح رکھا، زندگی بھر بچہ اسی کمرے میں رہا، کمرے سے باہر نہیں نکل سکتا، ایسے بھی مسائل پیدا ہوتے۔ تو شریعت نے ہمیں جسمانی حوالے سے بھی بچوں کا ہم امین قرار دیا ہے، اس کی جسمانی ضرورتیں پوری ہونا چاہیے، غذا کے حوالے سے، وٹامنز کے حوالے سے، اور دوسری طرف سے روحانی ضرورت۔ روحانی ضرورت میں جتنا دین نے اس روحانیت پر زور دیا ہے، بچے کے عقائد کا اصلاح ہو، بچے کے افکار کا اصلاح ہو، بچے کی عبادت درست ہو، الحمدللہ یہ عزاداری کا ہزار ہمارے پر احسان ہے۔ شیعہ قوم کے بچے ماں باپ سکھائے یا نہ سکھائیں، بچپنے ہی سے حسین حسین کہتا ہوا بڑا ہو جاتا ہے، عباس عباس کہتا ہوا بڑا ہو جاتا ہے۔ ماں باپ چاہے اس کو باہر نکالے نہ نکالے، وہ عزاداری کی جلوس میں چلا جاتا ہے، آشور کے جلوس میں چلا جاتا ہے، آزادانی کے جلوس میں چلا جاتا ہے، یعنی ہماری یہاں کربلا نے وہ احسان کر دیا ہے، خود کربلا مدرسہ ہے، ماں باپ تربیت نہ کرے تو کربلا تربیت کر دی، ماں باپ نہ سکھائے تو کربلا جو ہے وہ بچوں کو تربیت دیتی ہے. اب آپ دیکھیں یہ درسگاہ حسین کی وجہ سے خود بخود دینی تعلیمات، دینی افکار اور دینی معلومات بچوں کو فراہم ہو رہے ہیں. اسی وجہ سے میں نے بہت بڑے ایک مفکر کی کتاب میں پڑھا، دنیا کی بچوں میں سے سب سے زیادہ ذہین اور سب سے زیادہ معلومات رکھنے والے شیعہ مکتب کی بچے ہیں. کیوں بھائی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ بولتے شیعہ مکتب کی بچے وہ مجلسوں میں بڑے ہوتے ہیں، وہ فرش اعضا پہ بڑے ہوتے ہیں. پورا 2 مہینہ وہ مجلس میں ہے، 2 مہینہ وہ فرش اعضا پر ہے، اس کے علاوہ شہادت کی مجلسیں ہیں، اس کے علاوہ ولادت کی مجلسیں ہیں، اس کے علاوہ غدیر ہے، اس کے بعد 17 ربیع الاول ہے. ہر موسم پر توجہ کریں، یہ جو مجلسیں ہیں ہمارے لیے، یہ جو ایام اعضا کے علاوہ شہادت کی مجلس مناؤ، ولادت کی مجلس مناؤ، ہر معصوم کی تاریخ کو بھرپور طریقے سے منعقد کرو. اس کی وجہ یہ ہے ان ایام کے ذریعے سے لا محالہ ہمارے بچوں کو دین کا پیغام مل جاتا ہے، دین کے معلومات سے آشنا ہو جاتے ہیں. لہذا دوسری ضرورت بچوں کی وہ روحانی ہے. مولا کائنات نے فرمایا 3 حق ہے. 1، بچے کو دین سے آگاہ کرو. دین سے آگاہ کرنا، واجبات کا سکھانا، فرائض کا سکھانا، یہ بچے کے لیے لازم ہے اور یہ ماں باپ کے اوپر واجب ہے. اور دوسرا حق مولا نے فرمایا، یہ الگ سے مولا نے ذکر کیا، وَأَن يُعَلِّمَهُ الْقُرْآنِ، بچوں کو قرآن سکھاؤ. قرآن کا سکھانا، متعدد روایات میں بچوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں. اور یہ عجیب تاثیر ہے، بچہ جب بچپنے میں قرآن پاک کی روحانی اور معنوی آیات کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کی روحانیت، اس کی معنویت، اس کی ایمانی طاقت اس قدر طاقتور ہو جاتی ہے کہ شیطان دور بھاگتا چلا جاتا ہے. اس کے دل میں قرآن کی آیات کا اثر ہے، اس کی فکر میں قرآن کی آیات کا اثر ہے. آپ عزیزان گرامی چیک کریں، وہ بچہ جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے وہ روحانی فضاؤں میں پرورش پاتا ہے، وہ معنوی فضاؤں میں پرورش پاتا ہے. حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان درود ہے، الشاب اذا قرأ القرآن، اذا قرأ القرآن نشأ بلحمه ودمه وعزمه وكان القرآن حجيجا يوم القيامة وجعله الله مع السفرة الكرام البررة. مولانا ارشاد فرمایا، جب کوئی نوجوان قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اس قرآن پاک کی تلاوت کا معنوی اثر اس کے خون میں اثر انداز ہوتا ہے، اس کی فکر میں اثر انداز ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کی ایک ایک عضو میں اس قرآن کی روحانیت کا اثر، اس معنویت کا اثر چھا جاتا ہے. اس کے بعد فرمایا، اگر یہ ہمیشہ قرآن پڑھتے رہے تو رب العزت اسی قرآن کے ذریعے سے روز قیامت اس کی شفاعت کرتا ہے. قرآن آتا ہے، تو نے اپنے جوانی میں قرآن کی تلاوت کیا ہے، تو میرے ساتھ تھا، کبھی مجھ سے جدا نہ تھا، لہٰذا آج قرآن مجسم ہو کے آ کے اس بچے کی، اس نوجوان کی ہاتھ کو تھام لیتا ہے اور روز قیامت بارگاہ الہی میں لے جاتا ہے. خدا کے حضور میں قرآن کہتا ہے، میرے پروردگار دنیا کے نوجوان مجھ سے غافل تھا، میری تلاوت نہیں کر رہا تھا، عمل نہیں کر رہا تھا، لیکن یہ وہ نوجوان ہے جو ہمیشہ تلاوت کرتا رہا، عمل کرتا رہا. میرے خالق، آج میں سفارش کرتا ہوں اسے تیرے انبیاء اور اولیاء کے ساتھ جنت میں جگہ عطا کیا جائے.
ماشاءاللہ،
یہ روایت کا جملہ ہے. قرآن سے کہتا ہے، فاجعلہ من افضل من یتمنا، اس بندے کو، اس جوان کو پہنچاؤ اس مقام پر جو بہترین مقام ہے، جو بہترین مقام جو خود چاہے، جنت الخلد میں جانا چاہے، جنت الفردوس میں جانا چاہے، جنت الماوا میں جانا چاہے، جس جنت میں یہ جوان جانا چاہے، جس کی زندگی قرآن کے ساتھ گزری ہے، رب العزت کہتا ہے اب جنت کا انتخاب تو کرے، جس جنت میں چاہے خدا تمہیں جگہ عطا کر دیتا ہے. اس کے بعد فرمایا، وَجَعَلَهُ اللَّهُ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، اس نوجوان کو رب العزت ان ہستیوں کے ساتھ قرار دیتا ہے جو انبیاء میں سے ہے، معصوم ہستیوں میں سے ہے، ان ہستیوں کے ساتھ رب العزت قیامت کے دن اسے جگہ عطا کر لیتا ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی ہمارے لیے نہایت ضروری ہے بچے کو بچپنے ہی سے قرآن سے آگاہ کیا جائے، وہ جب بڑے ہو جائے تو روزانہ قرآن پڑھنے کی عادی ہو، قرآن سیکھا ہوا ہو، قرآن پڑھ سکتا ہو۔ یہ انتہائی ہماری سب سے بڑے ایک انحراف یہ ہے، خدا ناشتہ اگر ہماری قوم قرآن سے اگر دور ہو جائے تو اہل بیت سے بھی دور ہے۔ جو قرآن سے نزدیک ہے خدا سے نزدیک ہے، جو قرآن سے نزدیک ہے توحید سے نزدیک ہے، جو قرآن سے نزدیک ہے وہ حسین سے نزدیک ہے۔ لہذا مولا نے فرمایا دوسرا حق یہ ہے بچے کا، ان یعلمہ القرآن، بچے کو قرآن کا تعلیم سکھا دو۔ اور تیسرا حق بس آپ کی زحمتیں تمام کرنا چاہتا ہوں، وہ ان یزوجہ اذا بلغ، چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، اولاد کے حقوق میں سے ایک اہم ترین حق یہ ہے جب وہ بالغ ہو جائے جلدی اس کی شادی کرا دو۔ شادی میں لیٹ کرنا، شادی میں تاخیر نہ کرنا یا شادی نہ کرنا، یہ ماں باپ کی طرف سے اولاد پر ظلم ہے۔ اگر اس کو شادی کی ضرورت ہے تو آپ پر واجب ہے اس کی شادی کرا دو، حلال طریقے سے، جائز طریقے سے اس کی زندگی کا انتظام کرنا، اس کا گھر بار آباد کرنا، اس کو شریک حیات دلانا، یہ ماں باپ کی اہم فرائض میں سے ہے۔ لیکن اگر خدا ناشتہ اسے شادی کی ضرورت ہے، وہ اپنے احساس جسمی رکھتا ہے، وہ ضرورت محسوس کرتا ہے لیکن باپ نے نہ جانے کس بنیاد پر شادی نہیں کرایا، اس کی ضرورت کو پورا نہیں کی، اس کی ضرورت جسمی اور جنسی کو اس نے توجہ نہیں دی، تو خدا ناشتہ یہ اگر منحرف ہو جائے، گناہ کی طرف اگر مجبور ہو جائے تو اس نوجوان کے گناہ میں والدین شریک ہیں۔ اور اس وقت دنیا میں اس قسم کی انحرافات ہزاروں ہیں اور ان انحرافات میں والدین کا کردار ہے۔ جب آپ نے دیکھا کہ آپ کی بیٹی بالغ ہو گئی ہے تو اب آپ پھر جہیز کا بہانہ نہ بنائیں، اب پھر آپ پچاسوں بہانے نہ بنائیں، دنیا کے بہانہ نہ بنائیں، یہ آپ کا انتہائی ظلم ہے اس ناموس کے اوپر۔ شریعت یہ کہتی ہے یہ جہیز واجب نہیں ہے، شریعت یہ کہتی ہے اس کے لیے اعلیٰ تعلیم، ڈاکٹر کا ہونا، انجینئر کا ہونا، بڑا تعلیم یافتہ ہونا لازمی نہیں ہے۔ یہ کس نے کہا ہے کہ ڈاکٹر ہونا چاہیے، تعلیم یافتہ ہونا چاہیے؟ میں آپ کو بڑے ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں، حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی ہے، خدا کا انتہائی قریبی اور انتہائی جلیل القدر صحابی ہے، اس کی بیٹی کے لیے خواستگار آ گیا، رشتہ آ گیا، تو مولا کے پاس آیا، یا رسول اللہ میرے بیٹی کے لیے رشتہ آیا ہے تو کیا میں اس کے لیے رشتہ دے دوں؟ کیا اسلام میں کوئی معیار بتایا ہے، کوئی شرائط بیان کی ہے، کوئی کفو بیان کیا ہے، کوئی چیز ہے جو رشتے میں ہونی چاہیے؟ یہ دیکھیں جو معصوم نے بیان کیا ہے، شریعت نے بیان کیا ہے رشتوں کے معیار، اِذَا جَاءَكُمْ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، اگر ایسا رشتہ آ جائے جو دیندار ہے، جو با اخلاق ہے، جو با کردار ہے، اگر یہ تین چیزیں، دیندار بھی ہے، ایماندار ہے، با اخلاق ہے، جسمانی طور پر تندرست اور سالم ہے، اگر ایسا رشتہ آتا ہے تو اس کے ساتھ اس کو رشتہ دے دو۔ اس کے بعد مولا نے قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کی، تم پھر اس کے رزق کا فکر نہ کرو، یہ اب دنیا کا انحراف ہے، اس کے پاس تو گھر نہیں ہے، اس کے پاس تو نوکری نہیں ہے، اس کے پاس تو ابھی کوئی پی ایچ ڈی کا سند نہیں ہے، تو کیا کرے گا، میرے بچی کو کیا کھلائے گا؟ قرآن کہہ رہا ہے میں کھلا رہا ہوں، میں رازق ہوں، تو رازق نہیں ہے، تیرا شوہر رازق نہیں ہے، یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تم شادی کر دو، گھر کو آباد کر دو، رزق کا ضامن میں خالق ہوں، کیڑے مکوڑوں کو زندگی دینے والی ذات، رزق دینے والی ذات، تم نے اگر میرے پیغمبر کی سنت پر عمل کر کے گھر کو آباد کیا ہے، اس گھر میں رزق دینا خالق کی ذمہ داری ہے. یکون فقراء، دونوں کی کہا ہے، دونوں فقیر ہیں، دونوں فقیر، دو فقیروں نے شادی کیا ہے. یکون فقراء، قرآن کی آیت ہے، دونوں فقیر ہے تو قرآن کہتا ہے ٹھیک ہے تم فقیر ہے، میں تو فقیر نہیں ہوں، خدا کہہ رہا میں غنی ہوں. یغنیہم اللہ، اللہ تعالیٰ غنی کرے گا، اللہ تعالیٰ بے نیاز کرے گا. جب ناموس گھر پہ آتی ہے تو خالق اسی کی برکت سے رزق بھی عطا کرتا ہے، برکت بھی عطا کرتا ہے. یہ قرآن پاک کی آیت ہے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، خدا اس کے ذریعے سے تمہیں مودت بھی دیتا ہے، محبت بھی دیتا ہے، سکون بھی دیتا ہے، تیرے گھر کو آباد بھی کر دیتا ہے. لہذا عزیزو، اولاد کے حقوق میں سے ایک اہم ترین حق، جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کرا دو، اور شادی کرنے میں لیٹ نہ کرنا، ورنہ دنیا کی گمراہیاں اسے لے ڈوبے گی، اسے انحرافات کی طرف، ضلالتوں کی طرف لے جائے گی. ماں شاید تمہیں پتا نہ چل جائے، وہ انتہائی انحرافی سائٹوں پر جا چکا ہوگا اور تجھے پتا بھی نہیں چلے گا وہ کس دنیا میں جا چکا ہے. عزیزو، سب سے عظیم تربیت گاہ دین مقدس اسلام کا کرب و بلا ہے. کیسی تربیت دی حسین نے، کس انداز سے جوان لے جائے. علی اکبر جیسا تربیت یافتہ جوان، قاسم جیسا تربیت یافتہ جوان، اور محمد جیسا تربیت یافتہ جوان. لہذا ماؤں کو اور والدین کو کربلا نے یہ بتایا، تو زمانے کا علی اکبر بناؤ، زمانے کا قاسم بناؤ، زمانے کا اون محمد بناؤ. اگر تم نے ایسا کیا تو یقیناً تم حسینی ہے، لیکن اگر تم نے علی اکبر کی زندگی سے، اون محمد کی زندگی سے کوئی پیغام نہیں لیا تو تم نے کربلا کو نہیں سمجھا. عزیزو، جوانوں کی بات تو چھوڑے، علی اصغر شش ماہ ہے لیکن اتنا تربیت یافتہ ہے. عزاداروں سب قربان ہو چکے، حسین علی اکبر کا جنازہ اٹھا چکے، قاسم کا جنازہ اٹھا چکے. علی اکبر اس قدر تڑپ رہے تھے اپنے جان کو بابا پر قربان کرنے کے لیے، علی اصغر خیمے میں تڑپ رہے تھے. عزاداروں مظلوم کربلا نے خیموں سے ایک رونے کی آواز سنی، خیموں میں رونے کی آواز ہے. مظلوم کربلا دوڑ کر خیمے میں پہنچے، جناب زینب سے سوال کیا، بہن زینب یہ بیویوں کی رونے کی آواز کیا ہے؟ عزادارو زینب نے کہا، میرے آقا آل نے جب حل للناس ینظرنا کی صدا بلند کیا ہے، علی اصغر اپنے آپ کو کے حوالے سے گرا دیا ہے، باپ کی غربت کو احساس کیا ہے، باپ کی نصرت کے لیے علی اصغر تڑپ رہا ہے. عزادارو جنابوں میں کلثوم نے کہا، اے بھیا حسین، علی اصغر کو لے جا، تین دن سے پیاسا ہے، نہ ماں کا دودھ نصیب ہے، نہ پیاسا، نہ ماں کا دودھ نصیب، نہ پانی نصیب، علی اصغر تڑپ رہا ہے. عزاداروں فوج اشقیا علی اصغر کے ذریعے سے حسین نے دنیا والوں کو بتایا کس قدر شقی ہے. دنیا والے کتنا ہی شقی کیوں نہ ہو، بچوں پر رحم کرتے ہیں اور بچوں کو پانی پلاتے ہیں، لیکن عزاداروں یہ کربلا کے شقی ہیں. حسین علی اصغر کو لے کے سامنے آئے اور کہا، یا قوم ان لم ترحمونی فارحموا هذا الطفل الصغير، اگر مجھ پہ رحم نہیں کرتے ہو تو اس بچے پہ رحم کرو، علی اصغر پہ رحم کرو. عزادارو حسین پانی کا ایک گھونٹ چاہ رہا تھا، کتنا پانی پیے گا علی اصغر؟ عزادارو لہین ابن سعد نے حرملا سے کہہ دیا، اے حرملا اقطع کلام الحسین، حسین کے علی اصغر کو سیراب کرو. عزادارو کربلا دہل گئی، انبیاء کی ارواح تڑپ گئی. عزادارو ادھر دھرملا نے تیر کا نشانہ بنایا، اجناب زہرا جنت سے تڑپ کر کربلا آئی ہے، میرے بچے کا کیا قصور ہے؟ عزادارو جناب
علی اصغر کے اس حلقوم کی طرف شاید تیر کا نشانہ بنا، عجب گلا چھٹ گیا، خون کا بوالا علی اصغر کا خون مولا کے بدن پر جب وہ خون جاری ہوئے، حسین نے اپنے ہاتھ میں علی اصغر کا خون لیا، آسمان کی طرف دیکھنا چاہا، آواز آئی حسین یہ خون ناحق ہے، آسمان میں طاقت نہیں، زمین میں پھینکنا چاہا، زمین سے آواز آئی یہ خون ناحق برداشت نہ ہوگا، حسین نے عزاداروں اس خون کو اپنے چہرے پر مل کر عزاداروں علی اصغر اس قدر حسین کو تڑپایا، کسی شہید نے مسجد کربلا کو اتنا بے چین نہیں کیا، تاریخ کے جملے ہیں، حسین اب پریشان ہے، ماں کو کیسے یہ جنازہ دکھاؤ، کیسے خیمہ میں علی اصغر کو لے کے جاؤ، زینب کو کیسے دکھاؤ، سکینہ کو کیسے دکھاؤ، عزاداروں مخاطب لکھتے ہیں، حسین ایک مرتبہ خیمے کی طرف پڑا، دیکھا علی اصغر کی ماں خیمے کے دروازے پر ہے، حسین واپس پلٹ کے آیا، حسین کو اس مسلوں میں کربلا بچے کو دیتے ہوئے اس قدر پریشان نے سات مرتبہ خیمے کی طرف گیا، سات مرتبہ خیمے سے پلٹ کے آیا، لیکن عزاداروں ایک مرتبہ جناب سکینہ سامنے آتی ہے، علی اصغر کے اوپر مولا نے عبا ڈال رکھا ہے، جناب سکینہ مطمئن ہو گئی کہ میرے بھائی نے پانی پی لیا ہے، اب علی اصغر رو نہیں رہا ہے، اب سکون کی نیند، میرا بھائی سو گیا ہے، جناب علی اصغر سکینہ نے مولا سے سوال کیا، میرے بابا ہل سک یا اخی، کیا میرے بھائی سیراب ہو گیا، علی اصغر کو پانی مل گیا، عزاداروں حسین کے دل پر یہ سوال کس قدر کے راہ گزرا، تاریخ میں ہے عزاداروں حسین نے کسی شہید کو نہیں بنایا ہے، صرف ایک شہید ہے وہ علی اصغر ہے، ننی سے قبر کھود کر حسین نے علی اصغر کو دفنایا، عزاداروں حسین نے علی اصغر کو کیوں دفنایا، شاید علی اصغر کا بدل پاما نہ ہو، ماں علی اصغر کی جنازے کو نہ دیکھے، اس ناحق خون میں علی اصغر کا جو جنازہ آیا، بیویوں کی فریاد کا واسطہ، علی اصغر کی ماں کی دل کی داغ کا واسطہ، عزاداروں حاتم غیبی نے آواز دی، حسین علی اصغر ہمیں دے دو، ہم نے جنت میں علی اصغر کے لیے ایک ماں کو بنایا ہے، عزاداروں خدا یا پروردگار حسین کی پروردگار غربت کا واسطہ، حسین کی مظلومیت کا واسطہ، ہمیں اپنے اولادوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، خدا یا ہمارے نوجوانوں کو ہر ضلالت و گمراہیوں سے محفوظ فرما، شریعت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، حق میں خون علی اصغر خدایا ہمارے نوجوانوں کو دستگاہ کربلا سے درس دینے کی توفیق عطا فرما، خدایا بحق شہداء کربلا تمام پریشان حال مومن مومنات کی پریشانیوں کو دور فرما، خدایا بیماروں کو شفا عطا فرما، خدایا دستگاہ حسینی عزائے حسینی کی خدمت کرنے والے خداوندہ اپنے رزق حلال سے تعاون کرنے والے مومنین کے رزق میں وسعت و فراوانی عطا فرما، خدایا ان کی حاجات شرعیہ کو روا فرما، تمام عزاداروں کے خصوصاً جو تعاون کرنے والے مومنین ہیں ان کی مرحومین کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما، تمام حاضرین اور تمام عزاداروں کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان اور انصاروں میں شامل فرما، ماتم حسین